نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ ذل ربت تزدر قبت زیارت کرو یعنی ملاقات کرو نارا دے کر تو تزدر قبت اس سے محبت میں زیادتی ہوتی ہے. اگر آپ کو دیکھنے لگانے تو آپ جان جائیں پرانی جگہ بنا کچھ پرانی یادیں تازہ کریں نا. میں سمجھا کہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے. تو حدیث شریف میں آئے کہ زیارت کرو نارا دو روزانہ ملاقات نہ کرو اس سے محبت بڑھے گی کبھی کبھی ملاقات کرنے سے محبت بڑھے گی. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام عبد الرحمن لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے چند ابو ہریرہ آج امت جو ہے ان کو ابو ہریرہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اور احادیث کتب کی جو احادیث ہے اس میں بھی عن ابی ہریرہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا ہوا وہ آپ کا معجزہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کنت الزما لصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چپکا رہتا ہوں. لزو مانے چپکنے کے اسی لیے ملتزم جو ہے وہ چپکنے کی جگہ ہے. کیونکہ بچے جو ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں ان بچوں کو یہ سارے آپ کے اسکول ہیں بدل رہے تھے آپ ہی بیٹر جا رہے ہیں تاریخ صاحب آگے آ جائے. آپ کی تین خالی کے بعد آپ بھی آگے آ جاؤ، ہنستے مسکراتے ابھی آگے آ جاؤ، یہ بیٹھے نہیں ہے، تین خالی ہے ماشاء اللہ، وہ دیکھو دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں تو چپکا رہتا تھا، دعویٰ کر رہا تھا کہ جو ملتزم ہے کعبہ شریف میں، جس سے چپکنا سنت ہے، جس سے نپٹنا چپٹنا چمٹنا یہ سنت ہے، اور ملتزم کا ترجمہ بھی میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم عمر افضل صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملتزم کا ترجمہ یہی ہے، یہ بٹنے کی جگہ، چپکنے کی جگہ، چپٹنے کی جگہ اور چمٹنے کی جگہ. لیکن وہ جو لپٹنے کی جگہ ہے وہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے بعد سے جو دیوار ہے اور حجر اسود تک جو دیوار ہے وہ دیوار ملتزم کہلاتا ہے، یعنی وہاں چپکنا چاہیے. باقی پوری کعبہ شریف کی دیوار پہ چپکنا وہ ثابت نہیں ہے، اور سنت چپکنا جو ہے وہ ملتزم اس کو کہا جاتا ہے جو دروازے کے پاس سے لے کر چاہے دنیا چپکی ہو اور مٹی ہو، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. تو ساری فرماتے میں چپتا رہتا ہوں، میرے شیخ میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہمی نظر، یعنی ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیے، بظاہر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ محبت بڑھانے کے لیے نعرہ نہیں کر رہے ہو، اور وہ ساری فرماتے کہ میں لپٹا اور چپٹا رہتا تھا. حضرت نے فرمایا اس کا جواب جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں، جس کا درد حضرت دیا کرتے تھے، 28,500 اشعار ہیں اس میں، اور مولانا رومی کے یہ اشعار بہت ہی محبت اور درد بھرے، اس میں اس کا جواب دیا. ادھر آگے آ جاتا یہاں آپ کی ٹیک کی جگہ مل جائے گی. اور اوور ٹیک کرتے جا رہے ہیں، کیا کریں جناب، رشتے داری خاص ادا کرنا ہے. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، تو اب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معلوم ہوتے یہ بات، لیکن جو احادیث مبارکہ میں، اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھتے کہ دین کا کوئی مسئلہ قرآن پاک سے بنتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کی جو شرح و تشریح وہ احادیث مبارکہ میں ہوتی ہے، کبھی ایک حدیث شریف میں ہوتی ہے، کبھی وہ مسئلہ دو احادیث مبارکہ سے بنتا ہے، اور کبھی وہ مسئلہ تین یا متعدد، یعنی تین سے زیادہ احادیث مبارکہ سے مل کر ایک مسئلہ بنتا ہے. اس لیے صرف ایک حدیث شریف سے ضروری نہیں مسئلہ بنے، اس مسئلے کو یاد رکھیے. اس لیے ضروری ہے کہ تمام احادیث مبارکہ کا علم ہو، اور علماء کی یہ نشان جو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں. تو ایک حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نعرہ دے کے ملو، اور دوسرے میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں تو چپتا رہتا تھا. اب اس کا جواب دیا کہ کیا معنی ہے اس کا، وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ نیت ذوالغبن، نیت ذوالغبن وظیفہ ماہیاں، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، کہ نعرہ دے کر ملاقات کرنا یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے. اگر پھر کوئی مچھلی سے کہے کہ آج کل برف کا پانی، برف پگھل کر دریاؤں کے ذریعے سے، دریا میں بھی ٹھنڈا پانی آ رہا ہے اور دریا کے ذریعے سے سمندر میں بھی پانی گر رہا ہے، لہٰذا یہ جو برف پگھلنے کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں سمندر میں بھی تیزی آ جاتی ہے. تو لہٰذا مچھلی سے کہا جائے کہ دیکھو آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں, موسم بھی بدل رہا ہے, نزلہ ہو رہا ہے, اور نزلہ ہو جاتا ہے اس لیے پانی میں روزانہ مت جایا کرو, اور پھر پانی میں اگر تم ہر وقت رہو گی تو اس سے محبت ختم ہو جائے گی. اس لیے نعرہ دے کر ملو. تمہارے کیا فرماتے ہیں, نیت دربن وظیفہ ماہیا, کیوں اس کی وجہ فرمائی, ذاتی کی بے دریا ندارت ان سے جا. یہ بات یہ ہے کہ بغیر دریا کے, بغیر دریا کے مچھلی تو زندہ ہی نہ رہے گی. دریا کے اندر, دریا میں تو مچھلی کی حیات ہے, پانی مچھلی کی حیات ہے, اور بغیر پانی کے نعرہ دے کر ملنا تو دور کی بات, چند منٹ مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. ایک کام کرو نا, یہ کرسی یہی لگوا دو تاکہ ضرورت ہے, ایک طرف ادھر ہو جائے گا. ادھر ادھر کرسی یہاں لگوا دو, ادھر کچھ لگا دیں, ادھر آپ کچھ گیا پنکھے میں لگا دیں گے. اس کی سہولت رہے گی نا. سلام چاہیے تو رہے گی. تو فرماتے ہیں کہ مچھلی جو ہے اگر اس کو کہا جائے کہ نادا دے کر ملو تو اس کی حیاتی پانی میں ہے, وہ تو چند منٹ بھی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مچھلی اپنے گھر میں لائی جاتی ہے تو دریا یا سمندر یا تالاب وغیرہ سے نکال کر پانی کے ساتھ لے کر, پانی بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور جب گھر میں مچھلی رکھی جاتی ہے تو اس کے لیے پانی کا بندوبست پہلے سے کیا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ پانی میں نعرہ دے کر ملنا یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے. آگے آ جاتا ہے, ادھر دیکھا موجود ہے, آپ کو تو مچھلی نہیں آپ بیٹھ سکتا لگا لیتے. اب مہابھومی آگے سمجھاتے ہیں مچھلی کی مثال سے سمجھایا کہ جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی سے نانا دے کر نہیں ملتی, اسی طرح فرمایا ابو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چھپ کر رہتا تھا, تو فرماتے ہیں کہ نیس ذوالبن وظیفہ عاشقہ, یہ نعرہ دے کر ملاقات کرنا یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے. کیا عاشق سے کہا جائے کہ تم نعرہ دے کر ملو, اس لیے اس سے محبت میں زیادتی ہوگی, یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے. کیوں فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, وہاں ہم بھی فرماتے ہیں نیت دردش پر وظیفہ عاشقہ کہ سخت مستقیر جانے صادقہ, کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے اور جانے عاشق صادق ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی ملاقات میں ایسی پیاسی ہوتی ہے جیسے استسقاء کا مریض پانی کا مریض, پانی کے طلب میں اور پانی کے لیے وہ بے چین اور تڑپتا ہے, ایسی جو عاشق صادق ہوتا ہے. اسے مارونی رحمت اللہ علیہ حضرت نے جب یہ شعر پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو یہاں مارونی نے پہلے عاشق کا ذکر کیا پھر صادق کا ذکر کیا, تو پتا یہ چلا کہ جو عاشق صادق ہوگا وہ محبوب سے ملاقات کے بغیر اس کو چین اور سکون نہیں ملے گا. اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب رہی بات اس حدیث شریف کی کیا معنی ذو الرفت تزدد حبت, تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اصل میں رشتے داروں کے لیے حکم ہے, یہ رشتے داروں کے یہاں ہر وقت گھسے رہو, ہر وقت پڑے رہو, سسرال ہر وقت گھسے رہو. ایک ساتھ کڑکی ہوئی کچھ حالات بدلے, اب میاں بیوی رونے لگی تو اس نے کہا کہ اب پھانسے شروع ہو گئے بچوں کا کیا ہوگا, تو شوہر نے کہا گھبراؤ مت تسلی رکھو, ایسا کرتے کہ بچوں کو ان کی نانی کیا بھیج دیتے. اس لیے اسکول بہن والے کو نانی کا گھر بھی معلوم ہوتا ہے. یہ میں نے آدھا راز آؤٹ کیا ہے, اس کی نانی کا یہی بتاؤں گا جو انہیں کے علاقے میں بیٹھا ہوں, کیسے بتا دوں میں. تو اب بیوی نے کچھ تھوڑی ہسٹری کم ہوئی, اس نے کہا اچھا میرا کیا ہوگا, اس نے کہا تو بھائی اپنی ماں کے گھر چلی جا. اب اس نے آنسو پوچھ کے کہا آپ کیا کریں گے, کہ میرا کیا ہے میں تو فقیر آدمی ہوں اپنے سسرال چلا جاؤں گا. تو اس لیے منع کیا کہ ہر وقت گھسے رہو ان سے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا تعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی تھا جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. اس سے پتہ ہی چلا, ہاں اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا اولاد اپنی عذر کی وجہ سے کوئی ایسے آزار ہوتے ہیں ماں باپ سے الگ رہتے ہیں, اور اگر بیٹا روزانہ باپ سے ملنے جا رہا ہے یا اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے, تو پھر یہ قاعدہ وہاں نہیں لگے گا, ذو الرفت کا قاعدہ وہاں نہیں لگے گا, کیونکہ ماں باپ کی خدمت یہ تو ضروری ہے. اگرچہ وہ روزانہ جاتا ہے بلکہ دن میں کئی دفعہ بھی جائے, اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو اگر بیٹا کام پہ لگ, جب بیٹا کام پہ لگتا ہے دکان جاتا ہے تو باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو میرا بیٹا اگر سر روزگار ہو گیا دکان پہ جا رہا ہے کام پہ جا رہا ہے. فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود باپ کی محبت اس بات کی کیا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے ملنے بھی آیا کرے. ہمیں اگرچہ باپ کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ بیٹا دکان پہ نہ جائے, لیکن ساتھ میں اس کی دلی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح لیکن مجھے شکل نہیں دکھا دیا جائے. اس پر حضرت فرماتے تھے, فرماتے تھے اسی طریقے سے اگرچہ کسی مریض کو شیخ خلافت بھی دے دے اور وہ دین کے بڑے بڑے کام میں مصروف بھی ہے, لیکن اپنے آپ کو شیخ سے مستغنی نہ رکھے اور شیخ کو شکل بھی دکھائے کرے. ایسا نہیں کہ دین کے کام میں اتنا مصروف ہوں وقت نہیں ملتا, شکل بھی دکھائے کرے. تو میں نے جو آیت تلاوت کی تھی سورہ فاتحہ کی ابتدائی, قرآن پاک کی ابتدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا کہ تعوذ پڑھو, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس سے قرآن پاک کی ابتدا کہ شیطان جو ہے حضرت مزہ نہیں آ رہا آگے آ جاتے ہیں جنہیں رابی کے نام ہے نا جو چھپ کر انگلی رکھے بیٹھے تھے, یہ دیکھو جگہ ہے مفتی صاحب کے ٹپوں میں. بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت ڈرتے آپ. تو اعوذ باللہ سے ابتدا کریں کہ تاکہ شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے سے روکتا ہے تو شیطان جو ہے وہ مثل کتے کے ہے, اور کتے کو اس کا مالک ہی کنٹرول کر سکتا ہے, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا کتا ہے. تو پہلے بتا دیا کہ تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو قرآن پاک کے ذریعے سے تم ہمارا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس مردود کتے سے یا اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانتا ہوں, آپ مجھے پناہ دے دیجیے. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے پھر سورہ فاتحہ ہے جس کا نام سورہ شفا بھی ہے, دادا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراءاللہ صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے اگر بیمار کے لیے گیارہ مرتبہ ذرا علاقے کا خیال رکھنا چاہیے, گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر, اور پنجاب میں کیا کہ گیارہ مرتبہ کہتے ہیں, گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پھر مریض کو پلایا جائے. فرماتے ہیں کہ اگر چالیس دن میں کر دیں تو انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی بیماریاں جس کے بارے میں ڈاکٹر کے الفاظ ہوتے ہیں کہ لا علاج مرض ہے, تو پہلے تو مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی مرض لا علاج نہیں ہوگا. لکل داء دواء, ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ہر دوا کی, ہر اس مرض کی دوا موجود ہے. اب یہ کہتے ہیں ڈاکٹر لا علاج, تو لا علاج ان کے علم کے اعتبار سے ہے, لا علاج ان کے علم کے اعتبار سے ہے. اور ایک عجیب بات دیکھی, اللہ تعالیٰ پناہ بھی رکھتے, آج کل جگر اور گردے کے ٹرانسپلانٹ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اتنا زیادہ بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی, ہمارے دوستوں کی, تمام مسلمانوں کی. اور ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ کتنے گردے کے اور جگر کے ٹرانسپلانٹ کے وہ مریض جن کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی لیکن ان کے پاس 80 لاکھ روپے نہیں تھے کہ ہندوستان جا کر اس کا ٹرانسپلانٹ کرائے, آخر وہ بیچارے مایوس ہو کر کہ ہم وہاں تو جا نہیں سکتے, وہ حرمین شریفیں حاضر ہو گئے. اب ان کا کام کیا, وہاں صرف کھجور اور زمزم اور کھجور کھانا. اور یقین جانے کتنی خبریں میں نے سنی ہیں کہ جب وہاں سے واپس آئے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ کرایا تو کتنے اس کا ایسا ہوا, ڈاکٹر کا آپ کا 80 لیٹر مرض چلا گیا. ایک عجیب بات ہے, سبحان اللہ. اور ایک خبر نہیں, کئی خبریں سنی, کتنے واقعات کہ پکا ڈاکٹر نے کہا کہ بس زندگی ختم, یا تو ٹرانسپلانٹ کراؤ, آپ کا جگر 90%, 99%, 95%, اور حرمین شریف سے جب عمرہ کر کے واپس آئے, سبحان اللہ, بالکل اچھے بھرے اللہ کے ساتھ, الحمدللہ. تو یہ سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا مریض خود کر یا کوئی اور پانی پر پڑ گئے, اور اسی پانی کو استعمال کرتا رہے, وہی بوتل کو ایک بوتل بنا لے, اس میں 11 مرتبہ دھوپ چھوڑے اور اس کے بعد اس کو ریفل کرتا رہے, دوبارہ بھرتا رہے, اور 40 دن کرے, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے شفا عطا ہوگی. اس لیے سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سکھایا کہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تعریف کی 4 قسمیں ہیں, پانچویں ہو نہیں سکتی ہے, یہ پروبیبلٹی ہے جس کو پڑھنے میں, اسٹیٹسٹکس کے زمانے میں پڑھنے میں ہوش اڑ جاتے ہیں کہ تعریف کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1, بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. نمبر 2, بندہ بندے کی تعریف کرے, اس کے کسی کمال کی, چاہے عبادت کا ہو, چاہے علم کا ہو, چاہے دنیاوی کوئی کمال ہو. تو حقیقت میں وہ کمال وہ بندے کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جیسے کسی طالب علم کی تعریف کرنا اس کے استاد کی تعریف ہوتی ہے, کسی اولاد کی تعریف کرنا اس کے باپ کی تعریف ہوتی ہے, اور حقیقت میں یہ تمام تعریفیں جا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے, یعنی وہ جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس لیے بندے کا کسی بندے کی تعریف کرنا یہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلا کھلا کمال عطا فرمایا. تو ہم اس تعریف کی 2 قسمیں ہوں گی, بندہ بندے کی تعریف کرے یا بندہ اللہ کی تعریف کرے. نمبر 3, اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف فرمائے. جی صاحب, آپ کے پاس تھوڑی جگہ ہے نا, آ جائیں, थोड़ी सी भाई चिंतन के लिए थोड़ी सी जगह बना दे बाहर से भी होना अच्छा तेज वाली जगह दे ना अच्छा सुभान अल्लाह माशा
माशा
अल्लाह ताला फिट रखे तो तारीफ की तीसरी किस्म क्या है कि अल्लाह ताला बंदों की तारीफ फरमाए और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह बयान फरमाई जैसे हमारे बंदे ऐसे हैं जिनको गुस्सा आता है लेकिन गुस्से को पी जाते हैं और खर्च करने में ऐसे कि जिस पर खुशहाली होती है वो तो भी खर्च करते हैं और मेरे शेख ने फरमाया कि जिस पर कलकी होती है उस पर भी इनकी मुर्गी कोई ना कोई अंडा दे ही देती है ये है इनके इश्क का ये है अल्लाह ताला की मोहब्बत का कमाल सुभान अल्लाह अल्लाह ताला की मोहब्बत में कड़की के जमाने में भी वो खर्च करते हैं यानी खुशहाली हो ज्यादा हो ज्यादा देते हैं कम हो कम देते हैं यानी जो होता है वो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते रहते हैं तो तारीफ की किसी कसम यह है कि अल्लाह ताला खुद बंदे की तारीफ फरमाए और चौथी की कसम क्या है कि अल्लाह ताला खुद अपनी तारीफ फरमाए सुभान जैसे अल्लाह ताला ने इसी आयत में आगे फरमाया रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला तमाम आलमों का जितने आलम है आलम जिन्नात भी है आलम इंसान के अलावा आलम जिन्नात है आलम मलाइका है आलम हशरात है कितने सारे आलम है और हजरत डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब आरफी लोग रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे हजरत वाला ये शेर मेरे शेर बहुत मतों के ये शेर सुनाते थे कि जब कभी वो उंगली आसमान की तरफ फरमाते थे जब कभी वो पृथ्वी की तरफ उंगली फरमाते थे जब कभी वो इधर से गुजरे हैं जब कभी वो इधर से गुजरे हैं कितने आलम नजर से गुजरे हैं यानी खाली से आलम जब किसी को अपनी फरमा बरदारी की बरकत से उस पर नजर रहमत फरमाते हैं नजर करम फरमाते हैं तो कितने आलम उसकी नजर से गुजर जाते हैं जब कभी वो इधर से गुजरे हैं कितने आलम नजर से गुजरे हैं ये पूछता है मेरे दिल में ये पूछता है मेरे दिल में अब तेरा जलवा ये पूछता है मेरे दिल ये मेरे शेख का शेर है ये पूछता है मेरे दिल में अब तेरा जलवा कहाँ और किधर तमन्ना का आलम है हजार खूने तमन्ना हजार हा गम से हजार खूने तमन्ना हजार हा गम से दिले तबाह में फरमा रवाया आलम है तो अल्लाह ताला खुद अपनी तारीफ फरमाए यहाँ अल्लाह ताला ने क्या सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए और इस बात का अक्सर जिक्र किया करता हूँ कि याद रखिएगा कि कुरान पाक का तर्जुमा ये डिक्शनरी और लुगत से नहीं हो सकता कुरान पाक का तर्जुमा डिक्शनरी और लुगत से नहीं हो सकता जैसे किसी भी जबान का तर्जुमा किसी भी जबान का तर्जुमा डिक्शनरी और लुगत से आप नहीं कर सकते जब तक उसके मुहावरात को न सीखा जाता और जरूरी है कि दोनों जमानों के मुहावरात जानता हो अगर उर्दू का अंग्रेजी में या अंग्रेजी का उर्दू में तर्जुमा करना है तो जरूरी है उर्दू के भी मुहावरात जानता हो और अंग्रेजी के भी मुहावरात जानता हो इसी तरीके से जब तक पुराने पाक के उलू का जानेगा उस वक्त तक याद रखेगा डिक्शनरी और लुगत से तर्जुमा हो नहीं सकता अल्लाह ताला ने जो पहली आयत है उसी के अंदर इस बात को समझा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर डिक्शनरी में देखें अलहम का जो अलिफ लाम है वो आम दफा आम शब्द नहीं जानने वाला वो यही कहेगा कि साहब अलिफ लाम जो है वो मारफा के लिए आता है तो गोया के मारफा के माने खास के हो गए और हम्द के माने तारीफ के हैं तो दादा खास तारीफ लिल्ला अल्लाह के लिए है तो तर्जुमा क्या करेगा कि तमाम खास तारीफ अल्लाह के लिए ये तर्जुमा दुरुस्त तो है लेकिन ना तमाम है ना मुकम्मल है इनकम्प्लीट है कब तक क्या इसका तर्जुमा जो मुकम्मल दुरुस्त तर्जुमा है वो ये कि तमाम तारीफें تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. اب خاص کے بجائے تمام کا ترجمہ کیسے کیا؟ وہ علی اسلام جو کہ استغراق کا آتا ہے، یعنی تعریف کی سارے عالم میں جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. اور الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اصل میں ترکیب کے اعتبار سے یہ تھا للہ الحمد، للہ پہلے تھا، الحمد بعد میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں سمجھا دیا کہ قیامت کے بعد میں قیامت تک کے آنے والے جو فتنے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ ڈکشنری سے اور لغت سے اور اپنی طبیعت اور مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، ہم ملا کے محتاج نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ہی یہ بات بتا دی، پہلی آیت کے اندر قرآن پاک کی ابتدا میں سمجھا دیا کہ دیکھو یاد رکھنا تم ساری زندگی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے تم محتاج رہو گے. اسے اس کا ترجمہ الحمدللہ کا کہ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین، رب العالمین ہے، یعنی تمام عالموں کی تربیت فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی، فرمایا الرحمن، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. حضرت مولانا شاہ رب اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرماتے حضرت اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے تھے کہ مہربان ہے، بار بار مہربان ہے، رحمان مہربان اور بار بار مہربان، کہ رحم فرمانے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. آگے فرمایا جس وجہ سے جس کو سنانا مقصود تھا، اور ہمارے ایک دوست کی فرمائش بھی ہے، ذرا مختصر بیان ہے اس لیے میں مختصر کرتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ مالک کی یوم الدین، کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، اور یوم الدین سے مراد یوم الجزا، یوم القیامہ، یعنی آخرت کا دن. اور وہ آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں روزے رکھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے اس کو سی آئی پی اینڈ وی آئی پی لاؤنج میں بٹھائیں گے. کیونکہ کتنا بڑا دن ہوگا وہ، اور ابھی حساب کتاب باقی ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو بزنس کلاس میں جاتے ہیں تو وہ سی آئی پی وی آئی پی تو ختم کر کے سی آئی پی لاؤنج میں بٹھایا جاتا ہے، پھر وہاں کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو بھی، روزہ رکھنے والوں کو بھی سی آئی پی لاؤنج میں یعنی عرش کے سائے میں بٹھائیں گے، سایہ بھی ہوگا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگی ان کی. اور پھر کیا مزے ہوں گے؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو. سبحان اللہ، دنیا میں تم نے، ہماری محبت میں تم نے دنیا کے اندر روزہ رکھا اور ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہے، اب اس کا انعام ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں کہ اس وقت کہیں اسٹال نہیں لگا ہوگا، کسی کا دسترخوان نہیں ہوگا، چھیپا والے بھی چھاپا نہیں مار سکیں گے وہاں پہ، وہاں کسی کا دسترخوان نہیں ہوگا، لیکن ہم، تم نے ہماری محبت میں رکھا، ہم تمہارے لیے دسترخوان، ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے اور کھلائیں گے پلائیں گے تمہیں. یہ روزہ رکھنے والے کو عرش کا سایہ ملے گا ابھی جنت میں داخلے سے پہلے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پھر وہ جہنم کا منہ نہیں دیکھے گا. اس لیے فرماتے تھے کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا، اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا. اور جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرما رہے ہیں، اور کیا تھا؟ روزی کی برکت سے، سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کراچی والوں پر تو کتنا کرم ہے، برسہ برس سے اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی فرما رہے ہیں. ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوتا کہ مری جیسے بادل بھیج دیتے ہیں اور مری جیسا موسم بنا دیتے ہیں، مری جیسے موسم میں رہو اور مرے نہ جاؤ. دیکھو تمہارے لیے روزہ کتنا آسان کر دیا، سبحان. ہم لوگوں کو تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرماتے ہیں، کتنے برسوں سے یہ معاملہ ہے کہ الحمدللہ رمضان شریف کے شروع ہونے سے پہلے ہی مس کالیں آنا شروع ہو جاتے ہیں.
اور کیسا پیارا موسم ہو جاتا ہے الحمدللہ. آج کل بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے, ہمارے لیے تو حجت ہی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں پر اس کو آسان فرما دے. مختصر بات کرو, حالانکہ فیفا کا جو ورلڈ کپ کا جو فائنل ابھی باقی ہے نا, وہ پورے 90 منٹ 1.5 گھنٹے کا ہوگا, اور اگر اس میں بھی گول برابر رہے, اگر گول برابر نہیں تو ایکسٹرا ٹائم 2 مرتبہ دیے جائیں گے, پھر کہیں جا کے پینالٹی ککس ملیں گی. لیکن میں مختصر کروں گا, کیونکہ اگر پہلے ہی پورا راؤنڈ پورا ہو جائے تو کیا ہے, دوسرے دو راؤنڈ میں جانے کی کیا ضرورت ہے. وہاں کوئی نہیں, فٹ بال والوں کو کوئی نہیں کہتا کہ ذرا مختصر پروگرام رکھیے گا, حالانکہ سارے رات کو پروگرام ہوتے ہیں. اب کہیں کیسے پہنچا ہے, ٹویٹ کر دے, ٹویٹ کر کے پہنچا, فالو کرتا رہے, پیچھا کرتا رہے. لیکن بہرحال میں مختصر کرتا ہوں. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مالک یوم الدین, کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم الدین کا. اور روزے دار کو کیا نعمت مل رہی ہے, روزے دار کو سبحان اللہ عرش کا سایہ مل رہا ہے. واہ, تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے دیکھو, حضرت کا یہ خاص ایک مضمون ہے, فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا مالک, کہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے, قاضی جج منصف نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے قاضی یا جج یا منصف نہیں فرمایا بلکہ مالک فرمایا. کیوں فرماتے, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو قاضی ہوتا ہے, جو جج ہوتا ہے, جو جسٹس ہوتا ہے, وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. لہذا اگر ایک مجرم, ایک منصف, اگر اس کے بارے میں جج کو ذاتی طور پر بھی معلوم ہو کہ یہ مجرم نہیں ہے, لیکن شواہد اور گواہ اس کے خلاف موجود ہیں, تو وہ جج اس کو لازمی سزا دے گا, الا اگر وہ بیچارہ این آر او کی نظر کرم اس پر ہو جائے تو کیا کہنا ہے. تو کیا کہنا جناب, تو وہ پابند ہوتا ہے, جج پابند ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں لیکن مالک فرما دیا. حضرت فرماتے ہیں کیا مطلب, فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, اس کو ایک حدیث شریف سے سمجھیے. حدیث بخاری ہی شریف کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائیں گے, تمام جنتی جب چلے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائیں گے, کیا پیٹ بھرا, تو جنت کرے گی اللہ حل میں مزید اور بھی اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ماں یعقوب صاحب نانسی رحمت اللہ علیہ سے کہا, کسی ایک طالب علم نے کہا, حضرت بڑے مزے ہیں اس کے کہ مجھ میں جنت مل گئی, نہ نماز نہ روزہ. تو حضرت نانسی رحمت اللہ علیہ کی بات حکیم الامت تعمی نے فرمائی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ایک آہ کیفیت فرمایا, ارے میاں کیا خاص مزے ہوں گے, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ عبادات کری, نہ زکات دینے کا غم اٹھایا. اسی مضمون کو دیکھیے, وہی الفاظ کو حضرت نے کس محبت بھرے انداز میں پیش کروایا. اور جہنم سے بھی سوال ہوگا, جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہے, یوم نقول لجہنم هل امتلأتی, کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا, کیا تیرا پیٹ بھر گیا, وہ کہے گی هل من مزید, اور بھی جہنم ہی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں دیکھو, جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو پیدا فرما کر جنت میں داخل فرمایا, لیکن جہنم کے سوال پر قوم کو پیدا نہیں فرمائیں گے, بلکہ وَيَضَعُ قَدَمَهُ, اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. اس سے مراد, علماء فرماتے ہیں محدثین اسی طرح میں, کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہے. تو حضرت فرمایا جب سوال ہے جنت کے ثواب پر قوم عطا فرمائے اور جہنم کے ثواب پر اپنی تجلی رکھ دی جس سے جہنم کہے گی تب تک بنسبت اللہ کافی ہے. ہمارے یہ کیوں فرق ہے, وہاں قوم تھی یہاں قدم رکھا یہاں تجلی دی. تو فرمایا بات یہ ہے کہ اسی قوم کو پیدا فرما کر جنت عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, وہ مالک ہے جس کو جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے. اور ایسی قوم کہ جس نے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو, کوئی سرکشی نہ کی ہو, اس کو پیدا فرما کر جہنم میں داخل کر دینا یہ تو ظلم تھا اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک. پتا یہ چلا کہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیں گے ایسے لوگ. یعنی اب حقیقت میں بات ہے, اپنی بات کرتا ہوں کہ گویا کہ میں حقیقت میں واللہ جنت کا مستحق نہیں ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایمان کی دولت عطا فرمائی الحمدللہ. کتنی نعمت عطا فرمائی, اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائی, اس سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب میرے ان اولیاء کے صدقے میں اس ایمان کے برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. کوئی اعمال نہیں ہے تو اعمال نہ ہو جنت میں جانے کے لائق اعمال نہ ہو, اور اگر مان لیجئے کہ جنت میں جانے کے لائق اعمال موجود بھی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال 50 سال 60 سال عبادت کی اور اس کی عبادت کر کے اتنے دن کی جنت مل جاتی اور اتنے دن جنت میں گزارا, اس کے بعد کہا لو جی آپ کا جو ہے کام ایکسپائر ہو گیا, چلو باہر چلو گے اور ڈیفالٹ ہو گئے جنت سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جنت وہ ہے میں جگہ میرے دوستو جو ایک مرتبہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا پھر کبھی نکلے گا, ایک مرتبہ جو داخل ہو جائے گا پھر کبھی جنت سے نکلے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ مالک ہیں ایسے ایسے لوگ. اور حقیقت یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال کس قابل ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے مالکانہ حقوق کی وجہ سے جنت عطا فرماتے ہیں. اب آخری بات حضرت کی فرمایا کرتے تھے دیکھو کہ جو اللہ تعالیٰ مالک ہے تم یہ حساب قیامت کے دن رکھو گے, ایک کام کرو ابھی سے جنت میں اپنے پلاٹ کی بکنگ کروا لو, ابھی جبکہ رمضان شریف کا جو موقع ہے رمضان شریف کا جو زمانہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی حجتیں تمام فرمائی ہے, جنت کے دروازے کھول دیے فلم یغلق منہا باب, اور جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیے فلم لم یفتا, اس میں سے کوئی دروازہ پھر کھلے گا نہیں. کتنی حجت تمام کی, رمضان شریف کی پہلی رات آتے ہی یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے وہ بند کر دیے جاتے ہیں, یہ حجت تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر حاملین عرش ملائکہ روزے دار کی دعا پر آمین کہنے کا حکم ہو رہا ہے, کیا حجت ہے, حجت یہ ہے کہ ہم تمہاری دعا قبول کرنا چاہتے ہیں. دادا اب مانگے تو حضرت فرماتے پہلے سے مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کارنر کے پلاٹ میں بیان کر رہا ہوں اس لیے کارنر کا پلاٹ بھی جنت میں دلا دیجیے گا, لیکن جنت کا کارنر کا پلاٹ یہ والا کارنر کا نہیں ہوگا کہ بالکل سائڈ پہ گئے, نہیں وہاں کو جب جو کارنر کا پلاٹ آپ یوں سمجھے کار نر کا ہوگا, اور وہ کار نر کیا ہے, وہ وقت جنت ہے, جنت الفردوس وقت جنت وہ زیادہ اسپیشل جگہ ہے, جنت کی جو اعلیٰ مقام ہے وہ درمیان میں ہے, وہ وقت جنت میں ہے, وہ ہوگا وہاں پر. تو اللہ میاں میں بہت چھوٹا سا بندہ ہوں, میں چھوٹا سا ایک بندہ ہوں, بس مجھے چھوٹی سی جگہ دے دیجیے, اتنی چھوٹی سی جگہ دے دیجیے جس میں میری 8-10 لاکھ گھوڑے رہ سکے, بس زیادہ نہیں مانگتا اللہ میاں, چھوٹی سی جگہ چاہیے. اور ظاہر بات ہے اس کے بس اس کے ساتھ وہ میری جو 8-10 لاکھ گھوڑے ہیں اس کے ساتھ ان کے مکان اور ان کی ذرا کچھ تھوڑا سا باغات ہو, ان کے ایسے ایسے درخت ہو جن کے نیچے چلتے رہے تو 5 سال بھی چلے تو وہ گھوڑ سوار اپنی تیز رفتاری سے BMW جو ہے وہ لیٹسٹ والی پہ جو جب گاڑی بنائی 1000 کی رفتار سے چلتی ہے 5 سال بھی دوڑتی رہے تو اللہ میاں پھر بھی ختم نہ ہو, بس ایسے کچھ جو کچھ 8-10 لاکھ درخت بھی ایک ایک مکان میں لگے ہوئے ہوں. اور پھر اللہ نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف میں وہ جو نیکیاں ہیں وہ 700 گنا کر دی جاتی ہیں, تو لہٰذا وہ جو 8-10 لاکھ ہوئے ہیں ان کو ملٹی پلائی کرنے میں 700 سے کم از کم. یہ اللہ نے, یہ تو میں مانگ رہا ہوں, یہ تو میں مانگ رہا ہوں, اور آپ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے, جزا میں دوں گا, اس کے بعد آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیں. یہ تو میرا چھوٹا سا منہ ہے نا, اس لیے میں صرف چھوٹی سی مانگ سکتا ہوں, لیکن اللہ میاں وہ بیوی والا جو مکان ہے وہ سب سے اوپر, اور اتنا اوپر ہو کہ اس بیچاری کو نیچے نظر نہ آئے, جنت کے اوپر دیکھے نا, اب وہ جنت میں بھی جا کے نیچے جھانکے تو کیا فائدہ ہے, لہٰذا وہ اعلیٰ کی طرف جائے. بولتے اس کے لیے کوئی ایسی گفٹ کا بندوبست کر دیجیے کہ اس کے درجے اوپر چڑھتے ہی رہے, وہ اوپر چڑھتے رہے, ہم نیچے سے اوپر چڑھتے رہے, یعنی ہمارے بھی جب درجے اوپر ہوتے رہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے. معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی جا کے ڈرتے ہی رہیں گے. چلانے یہ تو چھوٹا تھا منہ, بہت چھوٹا ہے نا میرا, اور پھر خصوصاً نسوار کھانے والا اور تمباکو کھانے والا اس کا منہ پورا کھلتا بھی نہیں ہے. الحمدللہ میں نہ نسوار نہ پان نہ سگریٹ, اور الحمدللہ منہ بھی پورا کھلتا ہے لیکن پھر بھی چھوٹا ہے نا. تو چھوٹے سے منہ سے جو مانگے اللہ نے اپنا بس کرم فرما دیجیے کہ 8-10 لاکھ دے دیجیے, اس کو ملٹی پلائی بائی 700 مضاعف کر دیجیے, اس کو 700 سے. یہ تو میں نے مانگا ہے, اب آپ جو دینا چاہ اپنے شان کے مطابق, اپنی شان کے مطابق اپنا فرض فرما دیجیے. تو ہم بات سے دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے آفت کی بجے کروا رہا, اللہ نے مالک ہیں, ہم ہر چیز میں ایڈوانس بکنگ پسند کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کل ہڑتال ہونے والی ہے, پہلے ہی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں, راشن وغیرہ لے آتے ہیں. اللہ نے ہم تو ایسے کمزور بندے, اتنے ہم لوگ کہ ذرا برابر آپ پر بھروسہ نہیں ہوتا, 50 سال رسک کھاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ غم ہوتا ہے کل کہاں سے کھائیں گے, حالانکہ سب مال موجود ہوتا ہے پھر بھی فکر لگی ہوتی ہے, ہم تو ایسے ہیں. بندامیاں ہم تو اتنے کمزور ہیں, لہٰذا ابھی سے کچھ ایسا اشارے دے دیجئے کہ ہمارا بندوبست وہاں فرما دیجیے. اور کیا ہے, رمضان شریف کا زمانہ ہے, وہاں مانگیں, میں آپ کے لیے مانگوں, آپ میرے لیے مانگوں, لیکن یہ دعا گھر جا کے نہ بتانا, یہ راز والی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اس سے فرما دے, دیکھو مالک ہے, ابھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لو, ایڈوانس بکنگ کروا لو. اس لیے حضرت اس بات میں یہ بھی فرماتے تھے, فرماتے دیکھو جنت کی تو ایڈوانس بکنگ بناؤ لیکن ایڈوانس جنت ہی مت بنو. حضرت کیا مانے, فرمایا ایڈوانس جنتی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یدخلوا اہل الجنت جنتا, کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے, جردن مردن متحرین, یعنی ان کے داڑھی مونچھ وغیرہ کچھ نہیں ہوگی, اور آنکھوں میں کاجل لگی ہوئی ہوگی, سرما لگا ہوگا, سرمگی آنکھیں ہوں گی, چشمے آہو لیے ہوئے جائیں گے, اور آہو میں پھوکن ہو تو کیا بات ہے, آنکھوں میں سرما لگا ہوگا. تو حضرت فرماتے تھے دیکھو جنت میں داڑھی نہیں ہوگی مردوں کی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ایڈوانس جنت کی مت بنو, دنیا میں داڑھی رکھ لو, ایک مٹھی پوری کر لو, اور آخرت میں جا کر پھر داڑھی نہیں ہوگی, وہاں پہ حجام وجام کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عطا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس گزارش کو اپنے لیے بھی اور ہم سب کو بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله اپنے کرم کے سب کے لیے ہم سب کو معاف فرما دیا. یا اللہ تعالیٰ, یا اللہ تعالیٰ یہ مبارک جو موقع ہے کہ قرآن پاک کے دو ختم اس گھر میں ہوئے, یا اللہ کتنا مبارک ہے وہ گھر جہاں آپ کا کلام پڑھا جائے, کتنی مبارک ہے وہ زبان کہ جس سے آپ کا کلام پڑھا جائے, کتنے مبارک ہے وہ کان کہ جن کانوں میں قرآن پاک کی آواز گونجے, کتنے مبارک ہے وہ دل کہ وہ سینے کہ جس سے قرآن پاک محفوظ ہو. یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے, آپ نے جو نعمت فرمائی قرآن پاک پڑھنے کی, اس کو سننے کی, اور اپنے کرم سے اس کو ہمارے سینوں میں محسوس فرمایا کہ اللہ اس کو ہماری مغفرت کا اپنا ہماری رحم اپنی رحمت کا باہنا بنا دیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ ہماری جانوں میں بھی خیر و برکت فرما, ہمارے گھروں میں خیر و برکت فرما, یا اللہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے قرآن پاک کو قبول فرما, سننے والوں کے سننے کو قبول فرما, یا اللہ تعالیٰ اس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا, اپنی رحمت کا ذریعہ بنا, اپنی محبت اور معافت کا ذریعہ بنا, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یقیناً ہم آپ کی عظمت کا آپ کے قرآن پاک کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکے, یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, ہماری کمزوریوں کو معاف فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دنیا میں, یا اللہ تعالیٰ اس کے حقوق جو ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کی تلاوت کریں اور اس کے تراجم اور اس کے مفہوم کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں, یا اللہ تعالیٰ اس ان حقوق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آخرت میں اس قرآن پاک کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائیے کہ مرتے دم تک ہماری زندگی کی آخری سانس تک, یا اللہ تعالیٰ رمضان سے ہمیں جو ہمیں نصیب ہو ہم اس میں قرآن پاک کو سنائیں, قرآن پاک کو پڑھیں, قرآن پاک کو دور کریں, اور یا اللہ تعالیٰ یا اللہ اس کی شب و روز جو شب و روز پہلے رمضان میں بھی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجیے, یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیمار سے عطا فرما, اپنے قرب و تعلق کے ساتھ عطا فرما, یا اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں, یا اللہ تعالیٰ, اور یا اللہ آپ کو یہ 100% آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے چیز کو نہکار بننے کو چاہے جنت سے آپ پر گھوم سکتے ہیں, یا اللہ ہم سب کو اپنا قدر فرما دیجیے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی یا اللہ ایڈوانس بکنگ کروا دیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ اعمال جنت کی توفیق عطا فرما دیجیے, یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جہنم سے دور فرما دیجیے اور جہنم والے اعمال سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجیے, یا اللہ ہمارے دلوں میں ادب عطا فرما دیجیے, یا اللہ ہمارے دلوں میں ادب عطا فرما دیجیے, یا اللہ ہم سب کو باادب بنا دیجیے, یا اللہ ہمیں علماء کا باادب بنا, یا اللہ اپنے دین کا باادب بنا, اپنے ماں باپ کا باادب بنا, اپنے بڑوں کا باادب بنا, اساتذہ و مشائخ کا باادب بنا, 100%, یا اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنا دیجیے, با اخلاق بنا دیجیے, ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو یا اللہ ہماری گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, اور ہم میں سے جس کے اخلاق میں گندگی ہے یا اللہ اس گندگی کو یا اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے, اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجیے, یا اللہ تعالیٰ یہ رمضان شریف کا مہینہ رحمتوں کا مغفرتوں کا اور آج سے چھٹکارے کا مہینہ ہے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرما دیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ آج سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے, اور رمضان شریف کی وہ برکات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیے وہ تمام میں عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کو جو آپ نے حجت بنایا ہے تقویٰ کا رحمتوں کا مغفرتوں کا, یا اللہ تمام حجتوں کو ہم پر تمام فرمایا ہے, یا اللہ تعالیٰ وہ تمام خیر و برکات اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیجیے, یا اللہ ہم تو اس مثل ہے ہم اس نادان بچے کی طرح ہیں جو اپنے ابا سے دور بھاگتا ہے اپنی حماقت اور بیوقوفیوں سے اور سمجھتا ہے کہ ابا مجھے پکڑ نہ سکے گا, لیکن باپ دوڑ کر بچے کو اٹھاتا ہے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑتا ہے سینے سے لگاتا ہے اس کو پیار کرتا ہے, اے ربا ابا کو محبت سے کہنے والے ربا ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجیے, ہم اپنی حماقتوں کے علائقوں سے جو آپ سے دور بھاگ رہے ہیں, یا اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ آپ کے فضل کو آپ کے فضل کا واسطہ آپ کے پیار کو آپ کے پیار کا واسطہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دوڑا کر ہم سب کو اپنی رحمت کی گود میں اٹھا لیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پیار رحمت والے اعمال نصیب فرما دیجیے, یا اللہ تعالیٰ ہم حاضرین کو بھی اللہ ہم پر حاضرین کو بھی اپنا فضل فرمائیے, اور ہماری مائیں بہنیں خواتین جو سن رہی ہیں جہاں آواز پہنچ رہی ہے, یا اللہ ہم پر بھی اپنا فضل خاص فرمائیے, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے, ہمارے گھروں میں خیر و برکت فرما, ہماری تجارت کے مراکز میں خیر و برکت فرما, یا اللہ ہماری جانوں میں برکت فرما, ہمارے اعمال میں برکت فرما, ہمارے علم میں برکت فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں جس کی جو جائز جس کی جو پریشانی ہے اپنے کرم سے اس کی پریشانیوں کو کو دور فرما، جائز حاجات کو یا اللہ پورا فرما، یا اللہ تعالیٰ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے پاک فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ان کو مصیبت فرما بردار بنا، اور یا اللہ تعالیٰ جہاں یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا بادب بنا، اور چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، جہاں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں یا اللہ شیطان اور رب سے یا اللہ ان میاں بیوی کی بات فرما اور دونوں میں محبت قائم فرما، اور جو جھگڑے یا اللہ دور کرنے میں جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے عظیم اجر عظیم عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما بردار بنا، ان دعاؤں کو اپنے کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والے اولادوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے رشتے دار دوست احباب سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں اللہ اس کو قبول فرما دیجیے، ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل بیٹھنے کو یا اللہ تعالیٰ مغفرت کا اور یا اللہ ان دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ حافظ یوسف صاحب اور ماشاء اللہ ان کے بچے نے بھی پڑھا ہے تو اور اللہ حافظ قاسم، یا اللہ اس کو قبول فرمائیے، اور یا اللہ ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی جو حفاظ ہے ان کو توفیق دیجیے کہ قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کی فکر کرے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا